کا باب. وقال ربیعہ, اور ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن جنہیں ربیعہ تو رائے بھی کہتے ہیں, مدینہ کے فقیہ تھے, چونکہ وہ عام طور پر مسائل اجتہاد سے ان کا جواب دیتے تھے تو اس وجہ سے انہیں ربیعہ تو رائے کہا گیا. یہ ثقہ راوی ہیں اور ان کی حدیث موطا امام مالک اور صحیحین وغیرہ میں موجود ہیں. ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فرماتے ہیں, مدینہ کے بڑے فقیہ, لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم, کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس پہ کے پاس اگر علم میں سے کچھ ہو, اگر وہ کچھ علم رکھتا ہو, اَن يُزَيَّ نَفْسَهُ, کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے, اپنے آپ کو کھو دے, ضائع کر دے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ علم آگے لوگوں کو سکھائے, علم کی تدریس تعلیم جاری رکھے. اس کی ایک مراد تو یہ, کیونکہ اگر وہ علم آگے نہیں پڑھائے گا, اس کی تدریس جاری نہیں رکھے گا, تو عین ممکن ہے کہ اسے کچھ عرصے کے بعد وہ علم بھول جائے یا وہ اس میں کمزور ہو جائے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسے دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ علم نہیں حاصل استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح اسے امیر لوگ جو ہیں, بادشاہ یا عمرا, ان کے پاس خود جا کر ان کی خوش آمدے کر کے علم ضائع نہیں کرنا چاہیے, علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے مفہوم بیان ہو سکتے ہیں, اور یہ ربیعہ کا قول جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الجامع, جسے عام طور پر کہا جاتا ہے الجامع فی اخلاق راوی و آداب سامع, اس میں روایت کیا ہے, اور بیہقی نے کتاب المدخل میں اسے روایت کیا ہے. یہ بہترین قول ہے. آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا عمران ابن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اشراط الساعة, بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے, یعنی یہ بھی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے, ان یرفع العلم, کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم یعنی دین کا علم, کتاب و سنت کا علم اٹھا لیا جائے گا, کم ہو جائے گا. وَيَسْبُتَ الْجَهَلُ, اور جہالت پھیل جائے گی. بعض روایتوں میں آتا ہے وَيَبُسَّ الْجَهَلُ, بعض روایتوں میں آتا ہے ینتشرا, یعنی اے ینتشر الجہل, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وینبت الجہل, جہالت پھوٹ پڑے گی, جہالت پھیل جائے گی. یعنی قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ دین سے جہالت، اللہ اور رسول کے بارے میں لوگ جاہل ہوں گے، یہ جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی. دنیا کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والے دین کے بارے میں جاہل ہوں گے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. لوگ جو ہیں وہ دنیا کے ظاہر چیزیں وہ جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اکثر لوگ. تو قیامت سے پہلے اور زیادہ اکثریت ہو جائے گی. وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، اور خمر پی جائے گی، شراب ہو لوگ پیئیں گے، کثرت سے پیئیں گے، یعنی شراب کا پینا بھی پھیل جائے گا. بعض راتوں میں آتا ہے وہ یکسر ہو شرب الخمر، شراب کا پینا بہت پھیل جائے گا، شراب ہی شراب ہوگی. خمر کہتے ہیں شراب کو، اس کی اصل جو ہے نا خمر آئے، یہ ڈھانپ لینے کو دینے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو ڈھانپ دیا جائے اسے خمر کہتے ہیں. تو چونکہ شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل کو چھپا دیتی ہے، الخمر ما خامر العقل، اس وجہ سے اسے خمر بھی کہا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن خمرن، ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے، یعنی جو چیز بھی نشہ دے، چاہے وہ انگور کی شراب ہے، چاہے وہ کھجور کی شراب ہے، چاہے وہ جو کی شراب ہے، مکی کی شراب ہے، جس چیز کی بھی شراب ہے، اگر وہ نشہ دیتی ہے تو وہ خمر ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اور اسی طرح ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ کل ما اسکر کثیر ہو فقلیل حرام، ہر وہ چیز جو زیادہ استعمال اگر کی جائے اور پھر نشہ دے دے تو اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے. یعنی اگر ایک چیز زیادہ اگر استعمال کی جائے، مثلا کوئی ایسا مشروب ہے جو اگر زیادہ کثرت سے استعمال کیا جائے تو نشہ دے دیتا ہے، تو اس کا تھوڑا ایسا استعمال کرنا بھی حرام ہے، اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے. اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا بعض الناس کا جو کہتے ہیں کہ اگر یعنی نشہ دینے والی جو چیز ہے نبیذ جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے. وہ کہتے ہیں جو سے مکی سے جو بنائی جاتی ہے نبیذ ہو، جو مشروب نشاور، وہ کہتے ہیں حلال ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر نشہ بھی ہو جائے اس سے تو حد جاری نہیں ہوتی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. تو یہ قول ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، یہ قول اس حدیث کی روح سے مردود ہے کہ جو اگر زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں نشہ دے، اس کا تھوڑا ایسا بھی حرام ہے. وَيَظْهَرَ الزِّنَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زنا زیادہ ہو جائے گا، زنا پھیل جائے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے وہ یفشو الزنا، زنا پھیل جائے گا. قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے تھے بلکہ جو بھی کلام کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا تھا، سوائے اس کے جس کے بارے میں آپ نے صراط کر دیے، واضح طور پر دلیل موجود ہے کہ یہ آپ کی رائے ہے یا اجتہاد ہے، اس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کی نشانیاں بیان کرنا، چونکہ یہ غیب کی خبر ہے اور غیب جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی سے، وحی کے ذریعے سے اپنے نبی، اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی یہ نشانیاں بیان فرمائیں، بتا دی۔ قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے اس حدیث میں چار نشانیاں بیان کی گئی، اور جوں جوں زمانہ جو ہے گزر رہا ہے تو لوگ قیامت کے نزدیک ہی جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ہو اس طرح ہے جس طرح دو انگلیاں ہیں، یعنی آپ نے دو انگلیاں اپنی ملا کر، شہادت والی انگلی اور بڑی انگلی دونوں کو ملا کر فرمایا تھا آنا وسا تو کہا تین، میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے یہ نشانیاں آپ تقریباً واقع ہو گئی ہیں۔ بہت سے ممالک میں، خاص طور پر یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں، زنا کی بہت کثرت ہے اور ایسی مثالیں وہاں پائی جاتی ہیں کہ علانیہ جو ہیں نا وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس میں شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی آدمی وہاں پر سے وہاں سے گزرتے ہوئے رک جائے تو اسے جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ڈسٹرب کیا ہے۔ شراب جو ہے کفار کے ملک کے علاوہ مسلمانوں کے ممالک میں بھی بہت سے بد نصیب لوگ پیتے ہیں، حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے، یعنی پلید چیزوں کی ماں۔ جہالت بھی مسلسل پھیل رہی ہے، جوں جوں زمانہ نبوت سے دور ہو رہا ہے تو لوگوں کے اندر دین سے دوری ہے، اس وجہ سے جہالت بھی ہے۔ دنیا کے علوم خوب جانتے ہیں، باریک سے باریک دنیاوی مسئلے خوب جانتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں بڑے بڑے جو ہے نا پی ایچ ڈی وہ بالکل جاہل ہیں، عوام کا تو اعتبار ہی کیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم میں یہ باب باندھ کر یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں، علم کا مذاکرہ کریں، درس و تدریس قائم کریں، کتابیں لکھیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگوں کو سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ جس طرح جاہلیت والے اپنی جاہلیت کو پھیلانے میں دن رات سرگرم ہیں، تو اہل علم جو ہیں وہ علم کو پھیلانے میں کیوں دن رات سرگرم نہیں ہوتے، وہ اس میں کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کے آخر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک قبض نہیں کر لے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک ہی دنیا سے علم ختم ہو جائے, علم رہے ہی نہ, ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہوگا کبھی کہ دنیا سے قرآن ختم ہو جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ختم ہو جائیں. جس حدیث میں آتا ہے نا کہ اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, لوگ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا, لوگوں کو نماز کا بھی پتہ نہیں ہوگا, بس وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ کہتے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت, یہ روایت ضعیف ہے, اس میں مدلس راوی ہے اب سلیمان ابن مہران الاعمش, اور مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی. یہ مرفوعاً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, موقوفاً صحیح ہے لیکن موقوف ہو عین ممکن ہے کہ یہ اہل کتاب کی روایت میں سے ہو. تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک تو مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں, دوسرا مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جاہل لوگوں پر رد کرنا ہے. تو جو حدیث میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اچانک قبض نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا, علماء جب ہو نہیں رہیں گے تو جاہل رہ جائیں گے, یعنی جاہلوں کی کثرت ہو جائے گی, اکثریت ہو جائے گی, پھر کیا ہوگا, لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے جاہلوں کے پاس جائیں گے, مسائل پوچھنے کے لیے اب لوگوں کے لیے کیا راستہ رہ گیا کہ جاہلوں کے پاس جائیں. تو جاہلوں سے جا کر لوگ مسئلے پوچھیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے فیا یفتون بے رائیہم, کہ وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. بعض جگہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ یفتون بغیر علم, علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. ہر فتویٰ رائے سے دینا یہ تو بہت معیوب بات ہے. وجہ یہ کہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن حدیث نہیں دیکھتا, اپنی رائے سے فتویٰ دے دیتا ہے تو اس کا فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف ہو. اب اگر قرآن حدیث کے خلاف وہ فتویٰ دے گا تو پھر کیا ہوگا, ظاہر ہے کہ لوگ پھر وہ گمراہ ہوں گے. فرمایا کہ فیفتون برائیہم, پس وہ رائے سے فتویٰ دیں گے, فیضلون ویضلون, پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, دونوں گمراہ ہو جائیں گے. یہ فتوے جب وہ دیں گے اپنی رائے سے عقائد میں دیں گے, لوگوں کو گمراہ کریں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو ان لوگوں کا رد کرنا ہے, یعنی علماء کو چاہیے کہ یہ جہالت ہو اس کا رد کریں, اس کا کے روکنے کی کوشش کریں. امر بالمعروف نہ عن المنکر کا یہ تقاضا ہے. اسی طرح شراب جو پی جاتی ہے اس کا رد کریں, لوگوں کو اس سے منع کریں, زنا سے منع کریں, برائیوں سے منع کریں. اگر وہ علم چھپائیں گے تو پھر ان کا وہ یعنی اللہ کو جواب دینے کا سوچ نہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں قیامت کی نشانی والی یہ حدیث بیان کر کے علم پھیلانے کی ترغیب دی ہے. پھر آگے دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں, فرمایا اس حدیث کا نمبر 81 ہے, 81. حدثنا مسدد, ہمیں یہ حدیث مسدد نے سنائی. مسدد بن مسرحد ایک بہت بڑے امام تھے جنہوں نے کتاب بھی لکھی تھی المسند, افسوس یہ کہ ابھی وہ کتاب ہمارے علم کے مطابق کہیں موجود نہیں ہے, نہ تو اس کا مخطوطہ ہمارے علم میں اور نہ کوئی چھپی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اطاف المعرہ میں مسدد کی کتاب سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر کے پاس اس مسند کا نسخہ موجود تھا، مسدد کی کتاب حافظ ابن حجر کے پاس موجود تھی. مسدد نے فرمایا قال حدثنا یحیٰ، ہمیں یحیٰ بن سعید القطان نے حدیث سنائی. یحیٰ بن سعید القطان کے شاگردوں میں بڑے بڑے امام گزرے، چوٹی کے امام، جن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، امام یحیٰ بن معین رحمہ اللہ، یحیٰ بن معین کا نام آپ نے سنا ہے، عبد الرحمن ابن مہدی، ان سے بعض طالب علم اور علماء واقف ہیں. اسی طرح مسدد بھی ان کے مشہور شاگردوں میں سے. ان کے علاوہ امام علی بن عبداللہ المدینی، یہ چونکہ خود بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے لائق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شاگرد بھی وہ دیے جو اپنے زمانے کے چوٹی کے امام تھے، حدیث اور فقہ کے امام تھے، اسماء اور رجال کے امام تھے. یحیٰ اس روایت کو بیان کرتے ہیں عن شعبہ، امام شعبہ سے. شعبہ ابن الحجاج عراق کے بڑے اماموں میں سے تھے، بصرہ کے رہنے والے تھے. عراق کا شہر جو بصرہ ہے، بصرہ کے حدیث کے چوٹی کے اماموں میں سے تھے. اسماء و رجال کا علم انہوں نے باقاعدہ مدون کیا، راویوں پر جرح تعدیل کر کے، اور پھر ایسے شاگرد تیار کیے جو کہ اسماء و رجال کے بڑے امام تھے. شعبہ رحمہ اللہ تدلیس نہیں کرتے تھے، تدلیس کے بڑے خلاف تھے. اس لیے اگر وہ کسی راوی کو مدلس کہہ دیں تو پھر اس سے شعبہ کی روایت صحیح ہوتی ہے. امام ابو عبداللہ الحاکم النیسابوری اپنی کتاب تاریخ نیسابور میں، اور ان سے محمد بن طاہر المقدسی جزء فی التسمیہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ شعبہ نے فرمایا تھا کفیتکم تدلیس ثلاثۃ، کفیتکم تدلیس ثلاثۃ، میں تمہارے لیے تین آدمیوں کی تدلیس کے لیے کافی ہوں. پھر آگے فرمایا، ان کے نام دیے، ابو اسحاق السبیعی نمبر دو، الاعمش نمبر تین، قتادہ. اسی طرح شعبہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ کنت اتفقد فم قتادہ، میں اپنے استاد قتادہ کا منہ دیکھتا رہتا تھا. جب وہ کہتے تھے حدثنا یا حدثنی یا سمیتو، تو میں اس کو یاد کرتا تھا، لکھتا تھا. تو شعبہ کے اس قول سے پتہ چلا کہ ان کے استاد قتادہ مدلس تھے. اور شعبہ کی قتادہ سے روایت اس کی دلیل ہے کہ اس حدیث میں قتادہ نے کوئی تدلیس نہیں کہی، یہ کی یہ حدیث صحیح ہے. شعبہ بیان کرتے ہیں قتادہ، قتادہ ابن دعامہ رحمہ اللہ بصرہ کے رہنے والے ایک بڑے امام تھے، تابعین میں سے تھے. یہ مادرزاد نابینا پیدا ہوئے تھے، اندھے تھے بالکل، یہ اندھے پیدا ہوئے اور ساری عمر اندھے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جو بات سنتے تھے وہ بھولتے نہیں تھے. اس لیے ان کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ بازار سے گزرتے تھے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ میں جو ہے کوئی ایسی بات ہو میرے کان میں نہ آ جائے جو میں پھر یاد رکھوں بھولوں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے. ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے، حافظ داؤد ان کا نام تھا، وہ بھی نابینا تھے. ان کی بھی یہ خوبی تھی کہ جو آدمی ایک دفعہ ان کو ملتا تھا ان کو اپنا نام بتاتا تھا, سلام کہہ کر ان کو بتاتا تھا میں فلاں آدمی ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں. وہ اس کی آواز بھی یاد کر دیتے تھے, اس کا نام بھی. پھر اگر وہ 20 سال کے بعد بھی ان سے ملاقات کرے کرتا تھا اور جب وہ سلام کہتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ فلاں آدمی ہے, اس کے نام کے ساتھ اس کو پکارتے تھے, بڑا افسا تھا. تو یہ تو ہمارے دور کی بات ہے. اب جس دور میں ہم پہنچ گئے ہیں وہ تو تابعین کا دور ہے, خیر القرون کا دور ہے. اس دور کے لوگوں کو اللہ نے خاص حافظہ دیا تھا تاکہ دین محفوظ ہو جائے, کسی قسم کی اس میں گڑبڑ نہ ہو. قتادہ ابن دعامہ رحم اللہ مدلس بھی تھے. تدلیس کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ راوی اپنے استاد سے ایسی حدیث بیان کرے جو اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی, اور ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے یہ دھوکہ ہوتا ہو کہ اس نے سنی ہے. سننے کی صراحت نہ کرے, یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی اپنے استاد کے شاگرد کا نام نہ لے, اس کو گرا دے, اسے تدلیس کہتے ہیں. تدلیس کی مثال میں آپ کو مثلا یہ دیتا ہوں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شاگرد ہیں, اور بھی ہیں لیکن ابھی میں دو شاگردوں کا ذکر کرنے والا ہوں. ایک ہے قتادہ رحمہ اللہ اور دوسرے ہے ثابت البنانی رحمہ اللہ. اب ثابت البنانی بھی انس بن مالک کے شاگرد ہیں اور قتادہ بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. تو ثابت رحمہ اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنتے ہیں, آ کر قتادہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے جی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے. تو پھر قتادہ کیا کریں, آگے جی قتادہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی. اب قتادہ نے ثابت کا نام نہیں لیا. بھائی کیوں نام نہیں لیا, اس میں کئی وجہ ہو سکتی ہے. یہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ روایت اگر بیان کرتے ہیں تو کسی سے سنتے بھی اگر ہیں تو اس کا نام گرا دیتے ہیں. یہ عام لوگوں کی عادت کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جس راوی کا نام نہیں لے رہے وہ اس کو سکہ قابل اعتماد سمجھتے تھے. اس طرح اور بھی ان کے عذر ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا استاد جو ہے وہ کیسا تھا, وہ سچا تھا یا نہیں تھا یا ضعیف تھا, اس وجہ سے ہم مدلس کی انور روایت نہیں مانتے. تو یہ مدلس کا رفض, چونکہ میرے بیانات میں یعنی ہم جو درس دیتے ہیں اس میں بار بار آتا ہے, کتابوں میں ہمارے رسالے میں بھی آتا ہے, تو اس کو یہی سمجھ لیں کہ یعنی جو آدمی اپنے استاد سے ایک روایت بیان کر دیتا ہے جو کہ اس سے سنی نہیں ہوتی, لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے استاد سے سنی ہے, تو اسے مدلس کہتے ہیں. جو آدمی ساری زندگی میں ایک دفعہ یہ کام کرے نا, محدثین اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, انہوں نے کمال تحقیق کرتے ہوئے اس آدمی کو پھر مدلس قرار دیا. اب اس کی ساری روایتیں جو ہیں وہ مشکوک ہو جاتی ہیں, سوائے ان کے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے سنی ہے. تو قتادہ کا بھی یہی معاملہ ہے, اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مدلسین کی ساری روایتیں صحیح ہیں, اور اسی طرح صحیح بخاری کے علاوہ شعبہ کی قتادہ سے ساری روایتیں صحیح ہیں. عن انس, قتادہ انس سے بیان کرتے ہیں, تو یہ حدیث قتادہ نے حضرت انس سے سنی ہے. اچھا جی, آگے فرمایا انہوں نے لأحدثنکم حدیثا, اور لوگوں میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں, ضرور تمہیں میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں, لا يحدثكم احد بعدی, تمہیں میرے بعد کوئی بھی یہ حدیث نہیں سنائے گا. معلوم یہی ہوتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں یہ حدیث بیان کی ہے. ممکن ہے کہ اس وقت یہ حدیث بیان کرنے والا اور کوئی صحابی زندہ نہ رہو، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 ہجری کے بعد فوت ہوئی ہیں 93 میں، تو اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کرام فوت ہو گئے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کہ اب میرے بعد تمہیں کوئی اور یہ حدیث سنانے والا نہیں ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من اشراط ساعت، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یقل العلم، کہ علم تھوڑا ہو جائے گا. علم سے مراد دینی علم ہے، دینی علم تھوڑا ہو جائے گا. ویظہر الجہل، اور جہالت پھیل جائے گی. یہ سے جو پہلے والی حدیث پڑھی ہے یہ اسی کے مطابق یہ روایت ہے، یعنی اسی کی یہ مطابق میں. ویظہر الزنا، اور زنا غالب ہو جائے گا. وتکثر النساء، اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. دنیا میں عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، عورتیں ہی عورتیں. ویقل الرجال، اور مرد تھوڑے ہو جائیں گے. یہ زمانہ انشاءاللہ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے بعض نشانیاں تو واقع ہو گئی ہیں اور بعض باقی ہیں، وہ انشاءاللہ قیامت سے پہلے انہوں نے ضرور واقع ہونے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، یہ آسمان سے نازل ہوں گے. عیسیٰ مریم کے بیٹے، بنی اسرائیل کی طرف جو بھیجے گئے تھے، وہ عیسیٰ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، اور اس کا ظہور ابھی باقی ہے. اسی طرح اس زمانے میں امام مہدی بھی ظہور پذیر ہوں گے. امام مہدی کا قیامت سے پہلے آنا یہ بھی صحیح متواتر حدیث سے ثابت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آنا یہ بھی متواتر اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ، عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ ہیں اور امام مہدی علیحدہ ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، عیسیٰ کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، مردود حدیث ہے. سنن ابن ماجہ میں محدثین نے اس روایت پر سخت جرح کی ہے، مردود روایت ہے. اس میں ایک راوی مجہول ہے، اس میں مدلس راوی ہے، اور بھی اس میں علتیں ہیں. اچھا، جو امام مہدی ہوگا اس کی شرائط بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس کی صفتیں کیا ہوں گی. اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. تو اس سے پتا چلا کہ بعض لوگ جو مہدی منتظر کے انتظار میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب امام مہدی آئے گا جو کہ حسن عسکری کا بیٹا ہے، محمد بن حسن عسکری، جس کو بارہواں امام بھی کہتے ہیں وہ لوگ. یہ ان کا عقیدہ اس صحیح حدیث کے خلاف ہے جسے ابو داؤد اور دوسرے اماموں نے بیان کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہاں پر جسے یہ لوگ امام مہدی بنائے بیٹھے ہیں، یہ تو اس کے باپ کا نام حسن ہے بقول ان کے. یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ امام مہدی یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، حاکم ہوگا، امیر ہوگا، سلطان ہوگا، یعنی ایک عام مسلمان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں اس کو صحیح کر دے گا اور پھر وہ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین بن جائے گا، اللہ کے دین کو غالب کرے گا. بس یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو اس کے مادی کے بارے میں بڑا تصور دوسرا بنا رکھا ہے نا، یہ دوسرا تصور غلط ہے. بس وہ خلیفہ ہوگا، اللہ اس کے دور میں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ اب زمین ظلم و ناانصافیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ نشانیاں باقی ہیں، کچھ اور بھی باقی ہیں، اور بہت سی نشانیاں واقع ہو گئی ہیں قیامت سے پہلے، تو یہ نشانیاں بھی اب واقع ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی بات ہے اور اس نے ہو کر رہنا فرمایا، وہ یقین الرجال ہو، مرد تھوڑے ہو جائیں گے، حتی یکون لخمسین امرا القیم الواحد، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک نگہبان ہوگا، 50 عورتوں کا سربراہ ایک ہوگا۔ قیم جو ہے نا نگہبان سربراہ کو کہتے ہیں، جو کہ ان کے یعنی معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، ان کی جو ہے ان کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں وہ لاتا ہے، ان کا وہ نگہبان ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قائم ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں، حفاظت کرنے والے۔ بعض لوگ جو ہیں نا ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ عورتیں وہ مردوں کے برابر ہیں، یعنی مرد کوئی بھی ان پر نگہبان نہیں ہے، اب عورتیں مردوں کے برابر۔ اس طریقے سے چالاکی سے عورتوں کو گھروں سے نکال کر وہ بازاروں میں لے آئے ہیں، ان کی عزتیں لوٹ لی ہیں، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، مختلف جو یعنی مردوں کے کام تھے ان میں انہیں پھنسا دیا۔ تو یہ تاریخ آزادی نسوان جو تھی، یہ اصل میں عورتوں کو ذلیل و رسوا کرنے والی تحریک تھی، کیونکہ عورتوں کی بہترین جگہ تو ان کا گھر تھا، ان کی اولاد تھی جن کی انہوں نے تربیت کرنا تھی۔ اب عورتیں تو اپنی وہ اپنی اولاد کی تربیت سے رہیں، ان کی اولادیں خراب ہو گئیں، پھر ایسا وقت آیا کہ بچے اپنے والدین کو نہیں پہچانتے۔ اب اگر باپ بیمار ہو جائے تو اس کو اسپتال میں ڈال دیں گے، اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں۔ بچہ اگر آئے گا تو اسپتال کی وہ جو کاپی ہے رجسٹر، اس میں لکھ کر چلا جائے گا کہ بس میں آیا تھا ملاقات کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی جاہلیت کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بعض علاقوں میں تو بالکل ظہور پذیر ہو چکی ہے، اور باقی بھی یعنی دنیا میں کثرت سے ایسا وقت آنے والا ہے جس میں یہ واقعہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر والے زمانے کے شر سے محفوظ رکھے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کہ شر سے محفوظ رہیں گے، اکثریت لوگوں کی گمراہ ہو جائے گی۔ بعض حدیث بلکہ صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو صرف ان لوگوں پر قائم ہوگی جو شرار الخلق کے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر ہوں گے، سب سے برے لوگ ہوں گے، اس وقت قیامت واقع ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کبریٰ، اس کے شر سے، دجال کے شر سے، دجال جو آئے گا، جو ایک انسان ہوگا یہودی جس کی ایک آنکھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک قیامت انسان کا مر جانا بھی، جو مر گیا نا اس پر قیامت واقع ہوگی، کیونکہ اب مرنے کے بعد وہ دنیا کی زندگی سے چلا گیا، اب اختیار اس کے پاس نہیں رہا، اب وہ اس زندگی میں پہنچ گیا ہے جہاں پر بدلہ ہے اس کے۔ اگر کافر تھا تو اس کے لیے عذاب ہے، اگر مسلمان تھا، اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے رحمتیں ہیں، جنت ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی امتحان نہیں، مرنے کے بعد تو پھر بدلہ ہے، جزا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو مر جانا بھی، یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی چلو ہمارے دور میں اب قیامت نہیں آئے گی، چلو قیامت 100 سال بعد آ جائے گی، نہیں بھائی، ابھی اگر موت کا فرشتہ پہنچ گیا نا، ابھی آگے اگر موت کا فرشتہ، تو بس سمجھو قیامت ہوگی۔ پھر بندہ کہے گا، اللہ کا نافرمان کہے گا، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ ارشاد ہوگا، کلا انہا کر، پھر وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، اے اللہ میں اب نیک اعمال کروں گا، میں چھوڑ کے آیا ہوں نا، اب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں اچھے اعمال کروں گا، اب میں نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، نیکیاں کروں گا، اب میں شرک نہیں کروں گا. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمت ہوا قائلہا، رب فرماتا ہے، مالک فرماتا ہے کہ یہ کلمہ، یہ کلام ہے اس کا، اس کی زبانی بات ہے، یہ اس کی گفتگو ہے، یہ جو کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک کے لیے ایک برزخ ہے، پردہ ہے، اب پڑ گیا، اب نہیں جائے گا دنیا میں، اب دنیا میں کوئی لوٹانا نہیں، اب دنیا میں نہیں لوٹے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اب مرنے کے بعد قیامت واقع ہو چکی، اب یہ عذاب ہے. اب قبر میں، چاہے اس کی قبر زمین میں گڑا کھود کر بنے، کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے، جل کر راکھ ہو جائے، جو مرضی ہو، اس کی جو قبر بنی ہے، اب وہ اگر وہ اللہ کا دشمن تھا تو کہا جائے گا اس کے نیچے جہنم کا بچھونا بچھا دو، آگ کی تولائی توشک بچھونا بچھا دو، اس کے اوپر آگ کا وہ رضائی ڈال دو، اس کے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، اس میں ڈال کر. اب اس قبر میں اس کو جہنم کے سانپ ڈستے ہیں، جہنم کے بچھو ڈستے ہیں، اسے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی چیخیں اور پکار جانور سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کی. اگر انسان اور جن سن لیں تو مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیں. اس پر اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں مسلط ہو جاتی ہیں. اور اگر اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، مومن بندہ تھا، موحد تھا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا تھا، تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نیچے جنت کا لباس، جنت کا بچھونا بچھا دو، میرے اس بندے کے اوپر جنت کا لباس وہ اس کے اڑا دو. قبر کی ایک طرف، جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے، جنت کے نظارے وہ کرتا ہے، خوشبوئیں جنت کی نعمتیں اس کے پاس آتی ہیں. اور کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اور سو جا آج اس دلہن کی طرح، جس کو کون جگاتا ہے، اسے وہ جگاتا ہے جو سب سے زیادہ اسے پیارا ہوتا ہے. تو تجھے اب وہ پیاری نیند سوئی ہے، پیاری نیند سو جا، دولہا کی طرح، دلہن کی طرح سو جا، کا نومت العروس، اب اللہ کی طرف سے تیرے لیے نعمتیں. اور کہا جائے گا ابشر بروح و ریحان، اب خوش قسمتیوں، خوشخبریوں کی خوش جو ہے تیرے لیے. و رب غیر غضبان، اور رب تیرا تجھ سے آج ناراض نہیں ہے، رب خوش، اب خوشیوں کی خوشخبری ہو تجھے، تیرا رب تجھ سے راضی. تو بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے. اب چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، تو ساتھیوں کے سوال جواب بھی ہوں گے، دو ہفتوں سے میں چونکہ آ بھی نہیں سکا تھا، تو سوال جواب والی جو ہے مجلس شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پھر انشاءاللہ درس کریں گے باقاعدہ شروع. آج تو دو حدیثیں ہی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر اور فساد سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی کوشچن از ریگارڈنگ شعبہ کے بارے میں ان کا یہ سوال ہے کہ واز نون ٹو بی اگینسٹ تبلیغ، ان کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ تبلیغ کے مخالف تھے. استعمال کی کیوں کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ شعبہ رحمہ اللہ تدلیس کے خلاف تھے. تدلیس کے وہ خلاف تھے لیکن مدلسین کے خلاف نہیں تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ تدلیس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مدلس کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے جب ان سے روایت کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدلس راوی ضعیف ہوتا ہے یا کذاب ہوتا ہے. اگر مدلس راوی ثقہ ہو، ریلائیبل ہو، قابل اعتماد ہو تو پھر اس سے روایت کرنا صحیح ہے. اب اگر وہ سما کی تصریح کرتا ہے، حدثنا یا سمے تو کہتا ہے، تو پھر اس کی روایت صحیح ہو جاتی ہے. اگر اس کی مطابقت بھی مل جاتی ہے صحیح تو پھر بھی روایت صحیح ہو جاتی ہے. اور اگر وہ ان سے روایت کرتا ہے، سما کی تصریح بھی نہیں، تو پھر اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. اب شعبہ کے بارے میں میں نے ایک اصول سمجھا دیا ہے، ایک قاعدہ بتا دیا ہے کہ شعبہ جب قتادہ سے روایت کرے، جب سلیمان ابن مہران الاعمش سے روایت کرے، جب ابو اسحاق عمر بن عبداللہ سبیع سے روایت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبہ کے استاد نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی تھی، ورنہ تو شعبہ اسے بیان ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے قتادہ عن انس والی، یہ اصل میں قتادہ سمعت انس والی حدیث ہے. قتادہ حدثنی انس والی حدیث ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ شعبہ نے اسے قتادہ سے بیان کیا ہے. تو قتادہ نے شعبہ کے سامنے یہ بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ سے سنی ہے، اسی وجہ سے شعبہ نے اس کو آگے بیان کیا، کیونکہ شعبہ اس کے بغیر بیان ہی نہیں کرتے تھے. انہوں نے خود یہ بات فرما دی کہ میں کافی ہوں قتادہ اور آمش اور ابو اسحاق کے لیے. تو یہ کوئی یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی شعبہ تدلیس کے خلاف تھے، مدلسین کے خلاف نہیں تھے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تدلیس صحیح نہیں، لیکن جو مدلسین تھے سکہ قابل اعتماد، ان کی سما کی تصریح والی روایتیں ہم مانیں گے. یا اگر ان کے ایسے شاگرد ہیں جو ان سے صرف وہی حدیثیں بیان کرتے تھے جو کہ انہوں نے سننی ہوتی تھی، جس طرح شعبہ، تو یہ بھی ہم تسلیم کریں گے. کیونکہ یہ اصول ہے، اب اسماء الرجال میں اس پر تحقیق ہو چکی ہے اور یہ عام لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے یہ سمجھ گئے ہوں گے جو بہن ہو ہم نے یہ جو بیان کیا ہے. آگے کچھ اور بات لکھی. ہاں جی، اس کا یعنی آگے سوال کی مزید اس کو کریں کہ انہوں نے ان کیوں کہا. تو شعبہ یہ یعنی یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس پر شیخ عبد الرحمن بن یحیٰ المعلمی رحمہ اللہ نے التنکیل میں بات کی ہے کہ یہ ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ کون کہتا ہے، یہ خود وہ راوی کہتا ہے یا اس کے شاگرد کہتے ہیں. تو میں اس مسئلے پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر تو یہی طریقہ ہے کہ استاد نے جو الفاظ بیان کیے ہیں من نوان وہی الفاظ بیان کیے جائیں. لیکن یہ بھی جائز ہے کہ مثال کے طور پر استاد نے کہا ہے کہ حدثنی فلان، مثال کے طور پر شیخ بدیع الدین الراشدی رحمہ اللہ میرے استاد تھے، تو فرض کرے کہ انہوں نے فرمایا حدثنی ثناء اللہ الامرسری رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ثناء اللہ الامرسری. تو اب میں اس روایت کو آگے بیان کر دیتا ہوں کہ حدثنی ابو محمد بدیع الدین الراشدی عن ثناء اللہ الامرسری. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں حدیث میں موجود ہیں. تو اسی طرح شعبہ نے قتادہ سے روایت کی ہے، تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ کالا قتادہ سمعت انس، کبھی کہتے ہیں کالا قتادہ عن انس. یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، یعنی من و عن وہ الفاظ جو قتادہ نے بیان کیے تھے وہ آگے بیان کرنے ضروری ہیں، اگرچہ افضل یہی تھا کہ وہی الفاظ بیان کرتے، لیکن من و عن وہ الفاظ بیان کرنے ضروری نہیں ہے کیونکہ روایت باللفظ بھی جائز ہے. تو اسی وجہ سے شعبہ نے وہاں پر ان کے الفاظ کہیں. اگر کہ وہ ان کے الفاظ بھی کہیں گے تو مراد یہی ہوگا کہ قتادہ نے یہ حدیث سنی ہے، جس طرح کہ شعبہ کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے جو انہوں نے بیان کیا تھا اور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو انہوں نے سمیتوں کی بجائے ان کے الفاظ کہہ دیے، مراد سمیت ہوئی ہے. اور اس روایت کی اگر تخریج و تحقیق کی جائے تو عین ممکن ہے کہ کسی سند میں حدثنا یا سمیتوں کے الفاظ بھی مل جائے. جی اگلے ساتھی کو سوال. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مسئلے پر میں کئی دروس میں اپنا موقف بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ سن لیں مختصرا کہ اس حالت میں روایت اور راوی دونوں کو دیکھا جائے گا. روایت جو ہے وہ اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور راوی جو روایت بیان کرتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. تو اس میں کوئی حقیقی تعارض ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ روایت کے روح سے داڑھی چھوڑنی چاہیے، تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ داڑھی بالکل چھوڑی جائے، اس کو کینچی نہ لگائی جائے. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مشت ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے، تو اس کو جائز سمجھا جائے. اب نہ تو ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا ضروری ہے، نہ تو عبداللہ بن عمر نے اسے ضروری کہا، نہ کسی تابعین میں سے کسی تابعی نے صحیح کہا اس کو ضروری کہا، اور نہ سلف صالحین میں سے امت مسلمہ کے بڑے علماء میں سے کوئی اسے ضروری سمجھتا. اسی طرح اس کے مقابلے میں ایک مشت سے زیادہ داڑھی کو کاٹنا نہ تو کسی صحابی نے اس کو حرام کہا، نہ کسی تابعی نے اسے حرام کہا، نہ امت کے کسی قابل اعتماد بڑے عالم نے اسے حرام کرا دی. تو اس بارے میں یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، ایک مشت سے زیادہ کاٹ لینا یہ بھی جائز ہے، اور ساری داڑھی کو چھوڑنا یہ بھی جائز ہے. بہتر اور افضل یہی ہے کہ مرفوع حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری داڑھی کو چھوڑا جائے، کینچی نہ لگائی جائے. تو اس میں کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں ہے، مسئلہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں. اس میں دو قسم کے گروہ سخت افراط اور تفریط کا شکار ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کاٹنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، نہیں کاٹے گا گناہگار ہوگا. غلط ہے، باطل ہے، یہ سلف صالحین کا مسلک نہیں، منجی پتہ نہیں ان لوگوں نے کہاں سے یہ بنا لیا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ داڑھی کو بالکل کینچی لگانا حرام ہے، ایک مٹھ سے زیادہ اگر کوئی کاٹے گا فاسق ہے، حرام ہے. یہ دونوں بھائی غلط اور باطل بات ہے. صحیح بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ جواز کا ہے، ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے، بہتر یہ کہ اسے نہ کاٹا جائے، اور ایک مٹھی سے کم کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، جس طرح کہ بہت سے علماء نے فتویٰ دیا ہے. جی اگلے سوال کر. بس یہ ایک دو سوال ہی ہیں، بس اور کوئی ساتھی سوال نہ کریں. جی یہ دو بھائی جو ہیں نا، کیونکہ اب وقت نہیں ہے، نماز کا قریب ہو رہی. جی ریمو اللہ قرآن بھائی تو ضعیف بات یعنی یہ ایک سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث صحابی تک صحیح ثابت ہو جائے تو کیا اس کو حجت بنایا جا سکتا ہے، اسے بطور اجتہاد تو پیش کیا جا سکتا ہے. اصل حجت تو قرآن حدیث اور اجماع ہے، لیکن اجتہاد بھی جائز ہے، قیامت تک رہے گا. تو بطور اجتہاد صحابی کی حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا متعلق ایسا ہو، غیب کے امور سے ہو، ایسی چیز سے ہو جو کہ جن کا اجتہاد سے تعلق نہیں ہے، تو اب ان کی دو حالتیں. ایک یہ کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہوں گی، ایک یہ کہ یہ اہل کتاب سے اخذ شدہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابی کی یہ موقوف روایت جو ہے یہ اہل کتاب سے اخذ شدہ ہے، کیونکہ یعنی یہ کہنا کہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا، لوگ نماز کو بھی دین کو بھی نہیں پہنچانے گے، ہاں جی اندر فتح کو نہیں پہنچانے گے، یہ بات ان صحیح حدیث کے خلاف ہے جن میں آتا ہے کہ طائفہ منصورہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک ایک گروہ رہے گا جو حق پر اسلام پر غالب ہوگا. تو یہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت جو ہے یہ اہل کتاب سے ہی اخذ شدہ نظر آتی ہے واللہ عالم. وعلیکم السلام جی. ہاں جی میرے کو ٹائم کوئی نہیں, بیٹھ جاؤ. ہاں جی نہیں میں فارغ نہیں ہوں, بیٹھ جائیں پھر نماز کے بعد میں مجھ سے بات کریں. ہاں جی پھر چلے جائیں, میرا پروگرام ہو رہا ہے, پھر کل آ جائیں. مجھے پتہ ہی نہیں کون سی کتاب. نماز کے بعد میں کون سی کتاب مجھے نہیں مانگی, تو میں پرنسپل جانتا ہوں. مجھے رابطہ کیوں نے, ان کا نام کیا ہے پرنسپل کا؟ ایوب نے فون تو کیا تھا مجھے دو تین دن پہلے. آپ ایسا کریں نا کہ یہ بچہ پڑھتا ہے کالج, اسے پڑھنا تو یہ کل جائے گا نا پرنسپل سے رابطہ کرنا, ان کو نام پتہ کر لیں, انہیں کہیں کہ وہ بچہ میرا کالج میں پڑھتا ہے. آپ بیٹھے کھانا کھا کے جائیں نا, کوئی
جو صحابہ کے آثار ابن مردود تھے اور عبداللہ بن زید ابوبکر صدیق وغیرہ تھے جو شیخ الالبانی نے بھی ہیرو وغیرہ میں بیان کیا ہے, تو ان کی صحت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اور ان کا ہم کیا جواب دیں گے بڑے کے مخالف کو؟
تو
عام لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں ان کو کوئی
آپ رکو کی رکت ایک آئے نہیں آپ سے سوال ہے کہ جو اشعار صاحبہ نے اس میں کیا ہے ان اشعار کو کیا جواب ہے کیونکہ صحابہ ہی حدیث صحیح میں ہیں, ان کی صحت کیا ہے؟
یہ اچھا یہ سوال یہ ہے کہ یعنی رکوع کی رکعت کا مسئلہ ہے, تو میں تو اس کا قائل ہوں کہ رکوع کی رکعت نہیں ہوتی. اب اس بارے میں جو آثار ہیں نا صحابہ و تابعین کے, ان میں اختلاف ہے. بعض صحابہ کرام رکوع کی رکعت کے قائل ہیں, بعض قائل نہیں ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر رکوع نہیں کرنا چاہیے, امام بخاری جزء القراءت میں لائے ہیں یہ. اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے. تو جس مسئلے میں صحابہ کرام کے درمیان اور سلف صالحین کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس میں اب وہ دلیل کو ترجیح دی جائے گی. اگر سلف کے درمیان اختلاف نہ ہو, اتفاق ہو, اجماع ہو, تو پھر تو اجماع شرعی ہو جاتے. لیکن یہ رکوع کی رکعت والا ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ایک جماعت ہو رکوع کی رکعت کی قائل نہیں, امام بخاری رحمہ اللہ بھی قائل نہیں ہے. تو اس بارے میں اب وہ کیا ہوگا, اس بارے میں حافظ ابن حجر نے غالباً فتح الباری میں ایک اصول سمجھایا ہے کہ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے وجب الرجوع الی المرفوع, تو مرفوع حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا, مرفوع حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا. اب ہم جب مرفوع کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مرفوع حدیث تو صاف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج, ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ ناقص ہے یعنی باطل ہے. اس طرح اور بھی ہے. تو اس میں مسئلے میں چونکہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہے, اس لیے عام ہو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ رکوع نہیں کرنا چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بغیر, ہم ہوں جو ہے انہی کے یعنی قائل ہیں, انہی کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کا یہ فتویٰ صحیح حدیث کے موافق ہے. باقی جو صحابہ کے فتویٰ ہے تو ٹھیک ہے, یہ مسئلہ اجتہادی ہے. ہم بھی ہماری تحقیق یہی ہے کہ صورت یعنی رکوع میں رکعت نہیں ہوتی, لیکن مسئلہ یہ اجتہادی ہے. اگر کوئی آدمی نیک نیتی سے تحقیق کرتا ہے جس طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بعض ضعیف حدیث کو صحیح سمجھ بیٹھے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں مجتہد مختی معجور ہوں گے, اللہ انہیں اجر دے گا, مسئلہ ان کا غلط ہے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس میں سارے صحابہ کا کوئی اجماع نہیں ہے رکوع کی رکعت پر, یہ تو مسئلہ اختلافی ہے صحابہ کے درمیان. تو جب اختلافی مسئلہ ہو گیا تو ہم نے مرفوع حدیث کو ترجیح دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اب یہ بھی رکوع جو میں گیا اسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس لیے اس کی نماز نہیں ہوئی. اب اگر کوئی اس کا قائل ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ اجتہادی ہے، اجتہادی اختلاف ہو مسلمانوں کے درمیان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے پھر، اب جو ہے وقت اب نہیں رہا، اب میں آپ بھائیوں سے اجازت دیتا ہوں، یہ جو دوست ساتھی دو تین رہ گئے ہیں ان کے انشاءاللہ اگلے ہفتے، یہ یاد رکھیں اب وقت بالکل نہیں رہا، اب اذان کا وقت قریب ہو گیا، تو آپ بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سوال یہ نا سر، آپ کو